أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع رمضان اور قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے نزول کا بھی عجیب و غریب پس منظر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے صحیفے دیے جا رہے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ وہ رمضان کی 6 تاریخ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت سے نوازا جا رہا تھا۔ ہاں وہ رمضان کی 12 تاریخ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی جا رہی تھی۔ اور ہاں وہ رمضان کی 13 تاریخ تھی کہ حضرت عیسیٰ اسلام کو انجیل دی جا رہی تھی۔ اور ہاں وہ رمضان ہی کا کوئی دن اور اس کی کوئی رات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا یا اتارنا شروع کیا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک ہو یا یہ کہ آپ کو قرآن دیا گیا ہو، یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے لیلۃ مبارکہ میں اس کو اتارا۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ الہامی ہدایت اور رمضان کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ اللہ کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی اور روزے کا باہمی ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں جو قوانین دیے، جو ہدایت نامے بھیجے، وہ رمضان ہی میں بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جو ایام گزارے اور جن میں ان کو توریت دی گئی، اس دوران وہ روزے سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی، وہ روزے ہی کا زمانہ تھا۔ جیسا کہ بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی وہ روزے کے زمانے میں، 40 دن تک آپ روزے سے رہے۔ اسی کی پیروی میں آج بھی، جبکہ بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے اور بہت کچھ بدلا جا چکا ہے، یہودی 40 دن روزہ رکھنا اپنے ہاں مستحب سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور 40ویں دن کا روزہ ان کے ہاں فرض رہا ہے۔ 40ویں دن کا روزہ یہودیوں کے ہاں فرض رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ اسلام بیابانوں اور جنگلوں میں گھومتے رہے، اس دوران وہ 40 دن تک روزے سے تھے۔ جبلِ سعیر کی پہاڑیوں پہ سرگرداں اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت کے لیے کوشاں رہے تو وہ روزے سے تھے۔ اسی لیے نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ الفاظ دیکھیے، فرمایا گیا کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا اور کہا گیا کہ 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ کر یسوع کو بھوک لگی۔ لوقا میں آپ دیکھیے، لوقا میں کہا گیا ہے پھر یسوع روح القدس ہے بھرا ہوا یرون سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ 40 دن تک بیابان میں آپ پھرتے رہے۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی اور اس میں بہت کچھ بدل دیا گیا ہوگا، تحریف کر دی گئی ہوگی، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ روزے کا زمانہ تھا، رمضان کا زمانہ تھا، یا جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو روایتیں پیش کی کہ رمضان میں توریت نازل ہوئی، رمضان میں انجیل نازل ہوئی، رمضان میں زبور عطا ہوئی، تو یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابن کثیر نے اس کو اپنے ہاں نقل کیا ہے۔ تو اس طرح سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جس کو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے تہنس کا دور کہا ہے، جس میں آپ غور و فکر کیا کرتے تھے، تدبر اور تفکر کیا کرتے تھے، کئی کئی دن تک آپ بھوکے رہا کرتے تھے اور غار ہرا میں بیٹھ کر غور و فکر آپ کا ہوا کرتا تھا، وہ تنہائیاں، ان تنہائیوں میں آپ کا سوچنا اور سوچ بچار، یہ کیا تھا زمانہ؟ یہ رمضان ہی کا زمانہ تھا اور اسی میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو اس طرح سے رمضان کا اور ہدایت ربانی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم بھی رمضان کے زمانے میں آیا۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی جو خوبی ہے وہ یہ کہ ہر مہینے کا اپنا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ رمیدہ یرمدو النہار، اگر یہ باب سمیا سے آئے تو اس کے معنی آتے ہیں دن کا سخت ہونا، دن کا گرم ہونا۔ رمدا یرمدو یا رمدا یرمدو، باب ضربہ اور باب نثر سے آئے، النسل، رمدا النسل کے معنی آئیں گے باریک ہونے کے لیے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ کر کسی چیز کو کوٹنا، اور ارمد کے معنی آتے ہیں گرمی اور جلن، ارمد کے معنی آتے ہیں گرمی اور جلن۔ تو آپ دیکھیں کہ رمدا یرمدو النہار، دن کا سخت ہونا، تو یہ دن کی سختی اور دن کی تپش اور یہ گرمی اور جلن اس بات کی طرف لے جا رہی ہے کہ انسان اپنی روح کو جلاتا ہے، انسان اپنی روحانیت کو جلا دیتا ہے۔ یا یہ جو مانے آتے ہیں کہ دو باریک پتھروں کے درمیان مل کر کسی چیز کو کوٹنا، تو انسان اپنی روحانیت کو سیکل کرتا ہے، انسان اپنے نفس کی قدورتوں کو دور کرتا ہے اور اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، تزکیہ نفس پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تقویٰ رمضان کی بنیادی خوبی اور بنیادی صفت اور اس کا بنیادی نتیجہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس طرح سے قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآ یقرأ کے معنی آتے ہیں پڑھنا، اور قرآن کے معنی ہوں گے کہ وہ چیز جو پڑھی جائے، وہ چیز جو پڑھی جائے۔ اسی لیے حضرت جبریل اسلام جب غار ہرا میں وحی لے کر آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ اقرا، پڑھو، آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کہا کہ اقرا، پھر کہا کہ اقرا، اور پھر اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو آپ دیکھیں کہ قرات، قرآن، قرات اور رمضان، رمضان کا زمانہ، رمضان کی راتیں اور اس میں حکم رہا ہے قرات کا، پڑھنے کا، اور قرآن اتر رہا ہے، اس قرآن سے، اس اقرا سے اس قرآن کا تعلق دیکھیے، اور اسی طرح سے رمضان اور وحی کا رابطہ دیکھیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ تقویٰ، جیسے میں نے کہا کہ تقویٰ ایک بنیاد ہے اور تقویٰ نتیجہ ہے رمضان کا۔ قرآن کریم میں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہدی للمتقین۔ اب دیکھیں متقین کا لفظ آ گیا، کہ یعنی کتاب کے لیے، قرآن کے لیے متقین کا لفظ آ گیا، اور رمضان کے لیے خدا ہے لعلکم تتقون، تو یہ تقوی کا کتاب سے یعنی قرآن سے اور رمضان کا تقوی سے تعلق آپ دیکھیں، پھر اس میں آپس میں نسبت دیکھیے۔ یا قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا ہے وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا، کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، یہ بابرکت ہے، اس کی اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، تم تقوی کا راستہ اختیار کرو، امید کی جاتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی تقویٰ آ گیا، یہ کتاب ہے، یہ مبارک ہے، اور مبارک کو آپ دیکھیے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا، تو وہ برکت آ گئی، وہ مبارک لفظ یہاں آ گیا اور پھر یہ تقوی کا لفظ یہاں آ گیا. پھر آپ دیکھیں رمضان جو ہم مناتے ہیں اور رمضان کا جو موسم بہار ہے، یہ اس میں موسم قرآن ہے. قرآن کریم جو دیا گیا ہے ہم کو، اللہ کی طرف سے نوازا گیا ہے، اسی کا جشن ہوتا ہے، اور اسی جشن کو مزید ہم عید کے دن جا کر کے مناتے ہیں. یعنی رمضان پورا مہینہ قرآن کا جو جشن ہم مناتے ہیں وہ پورے مہینے مناتے ہیں، اور اس کے بعد عید کے دن مناتے ہیں جا کر کے. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے. ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ راستہ، یہ رہنمائی. تو اس کی بنیاد پہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. اسی لیے یہ تکبیریں جو ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عید کی تکبیریں، یہ اسی کی بنیاد یاد ہیں. اور قرآن آپ دیکھیں رمضان میں بہت سی تکبیریں ہوتی ہیں. رمضان میں پانچ وقت کی تکبیریں، قیام لیل کی تکبیریں، تہجد کی تکبیریں، ترابی کی تکبیریں، تکبیریں بڑھ جاتی ہیں. یہ تکبیر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا بیان. اور یہ خوشی، اسی لیے کہا گیا ہے نا فَلِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن دیا گیا ہے تو تم لوگ جشن مناؤ، خوش ہو. یہ خوشی ہم مناتے ہیں رمضان میں، ہم خوشی مناتے ہیں قرآن کریم کے نازل ہونے کی. اس لیے قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر ادا کرو. یہ شکرانہ، یہ شکر کا روزہ ہوتا ہے، یہ شکر کے روزے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار تشکر، اظہار تشکر کے لمحات ہوتے ہیں، اظہار تشکر کے ایام ہوتے ہیں. یہ رمضان کا زمانہ اور رمضان کا یہ موسم. اسی لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پیش کی تھی کہ ہدن الناس و بیناتی من ہدا والفرقان، کتابیں تو بہت سی آئی تھیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ کتابیں آئیں رمضان میں آئیں. لیکن قرآن کریم کی بات دیکھیں کہ اس میں دو تین چیزیں کہی گئی ہیں. ہدن الناس، لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی، لوگوں کے لیے اس میں گائیڈ لائنس. اس کے بعد ایک بات اس کے آگے دیکھی کہا گیا وہ بیناتی من ہدا، تو یہ گائیڈ لائن ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی پریشانی ہو، اس میں پوری ڈیٹیلز موجود ہیں، اس میں تفصیلات موجود ہیں. اور وہ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ جو آیتیں ہیں اور احکام ہیں اس کی تشریح ہو گئی ہے. اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے کر دی ہے. اس کی تشریح کانا خلقہ القرآن. ایک مرتبہ صحابہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، آپ کی سیرت اور آپ کا کریکٹر قرآن تھا. تو بیناتی من ہدا، کہ جو ہدایت دی ہے اس کی ہدایت کی واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں، واضح تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور آپ کا عمل اور آپ کا پورا کردار اور پوری سیرت، یہ آپ دیکھیں. اور اس کے بعد پھر کیا، یعنی کوئی چیز گنجلت نہیں رہ گئی ہے. جبکہ پچھلے انبیاء کے معاملہ یہ تھا کہ پچھلے انبیاء کی جو امتیں تھیں انہوں نے اپنے اعمال کی بدولت ایسے کام کر دیے تھے کہ جو ان کی ہدایتیں تھیں اس میں تحریفات ہو گئی تھیں اور لوگ ابہام میں پڑ گئے تھے. پھر اس کے بعد ایک تیسری بات کہی گئی ہے والفرقان، کہ یہ کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تمیز کرنے والی ہے. اسے قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے اور جنگ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے، کہ جو چیز واضح کر دی. یعنی قرآن کریم یہ نہیں کہ صرف بتا دے کہ ہدایت کیا ہے، قرآن کریم صرف اتنا نہیں کہ یہ بتا دے کہ اس کی وضاحت کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دوسری جو ہدایتیں ہیں اس میں اس میں فرق کیا ہے، اور اس میں اور اس میں امتیاز کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، کیوں تم اس کو اختیار کرو اور کیوں تم اس راستے کو اپناؤ. اس کے بعد ہم جہاں تک رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، تو جیسے میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے شکر کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو رمضان ہے نا، یہ ایک تو روزے کا زمانہ ہے اور ایک رات کا وقت ہے، ایک دن کے اوقات ہیں اور رات کے اوقات ہیں. یہ پورا مہینہ ملا کر کے رمضان کہلاتا ہے. صرف روزے کا جو وقت ہوتا ہے وہ رمضان نہیں کہلاتا. دن کے روزے جہاں ان کی اپنی خصوصیت ہے، رات کے قیام کی اپنی خصوصیت ہے، رات میں اٹھنے کی اپنی خصوصیت ہے، رات میں اللہ سے لو لگانے کی اپنی خصوصیت ہے، اور سحری کے لیے اٹھنے کی اپنی خصوصیت ہے. اس سب کو مل کر کے پورا رمضان بنتا ہے. دن کے روزے اور رات میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانا اور اس کے آگے گڑگڑانا اور اس کے لیے تسبیح اور مناجات. اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر دینا، پورا مل کر رمضان بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے اپنے آپ کو میری وجہ سے کھانے پینے اور شہوات سے دور رکھا۔ قرآن کہے گا کہ اللہ یہ رات کو سویا نہیں اور مجھ کو پڑھتا رہا، اور تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ روزہ بھی کہے گا اور قرآن بھی کہے گا، اور دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں وہ راتوں میں قیام کیا کرتے تھے، دن میں روزے رکھا کرتے تھے، ان کے اپنے معمولات تھے، دن کے اپنے نوافل اور سنتیں اور مستحبات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات ہیں، اور رات کے اپنے معمولات ہیں۔ قرآن پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، مختلف اوقات کی دعائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا خاص طور سے دورہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال آیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ دو مرتبہ آئے تھے۔ فرمایا کہ وکانہ یلقاہ فی کل لیلہ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ جبریل ہر سال آیا کرتے تھے، رمضان کی ہر رات میں آیا کرتے تھے۔ الفاظ دیں گے فیدارسہ القرآن، اور قرآن کا درس ہوا کرتا تھا۔ لفظ یہاں آیا ہے مدارسہ، مدارسہ کا معنی ہوتے ہیں کہ مل جل کے قرآن کو پڑھنا، یعنی یہ کہ یہ نہیں کہ صرف جبریل سنتے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں، نہیں، دونوں مل کے دورہ کرتے تھے۔ مدارسہ کے معنی ہوتے ہیں کہ مل جل کے دورہ کرنا، مل جل کے درس دینا، مل جل کر کے درس دینا۔ تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے ہوں گے، جبریل سنا کرتے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا کرتے ہوں گے۔ کیونکہ قرآن کریم کی خوبی یہ ہے کہ جہاں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہاں سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ وہاں آدمی اپنے کانوں سے جب قرآن کریم کی آیتیں سنتا ہے تو اس کا عجیب و غریب عالم ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان میں خاص معمول تھا، اور آخری جو رمضان تھا آپ کا، اس میں دو دو مرتبہ دورہ ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیا کہ قیام لیل کریں، رات میں اٹھیں اور نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ تینوں سورتیں پڑھی گئی رمضان میں، ان تراویوں میں۔ اور کس نے پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور صحابہ پڑھ رہے تھے۔ الفاظ آتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو قرآن کریم میں جس مناسبت سے آیتیں آتی تھیں، اسی کے لحاظ سے آپ کے کلمات بدل جاتے تھے، اور اسی کے لحاظ سے آپ کی جو پڑھنے کی رفتار تھی وہ بدل جایا کرتی تھی۔ اگر خوف کی آیتیں ہیں تو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہے۔ اگر بشارت اور خوشخبری کی آیتیں ہیں تو اس وقت منظر کچھ اور ہوتا تھا۔ تو یہ خاص طور سے قرآن کریم کی ایک بنیاد ہے کہ جب قرآن کریم آدمی پڑھے تو ایسے لگے کہ واقعی قرآن کریم میں وہ ڈوب گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امیر المومنین اپنے زمانے خلافت میں، انہوں نے عبید بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ اٹھیں اور اٹھ کر قیام لیل کریں اور تراویح پڑھائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ ان دونوں بزرگ نے 200 آیتیں دونوں رکعتوں میں پڑھی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تین قاریوں کو حکم دیا تھا، تین قاریوں کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ رمضان کے دوران وہ جائیں اور جا کر کے قرآن پڑھیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو تیز پڑھتا تھا تھوڑا تو وہ 30 آیتیں پڑھتا تھا، اور جو درمیانی قسم کا قاری اور حافظ تھا وہ 25 آیتیں، اور جو اس کی رفتار سے کم تھی تو وہ 20 آیتیں پڑھتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کا کیا سلسلے میں معمول رہا ہے۔ ہمارے جو اسلاف اور بزرگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تراویح میں تین تین رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 7 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے، اور بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 10 راتوں میں۔ لیکن ظاہر ہے جو قرآن کا اختتام ہوتا تھا یا ختم قرآن جو ہوتا تھا وہ بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ بزرگوں کی یہی روایت رہی ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت اسود، فرماتے ہیں کہ رمضان کی دو راتوں میں قرآن ختم کر لیا جاتا تھا. ایک ہیں حضرت قدادہ، کہتے ہیں کہ عام حالات میں تو یہ حکم ہے کہ 7 دن میں قرآن ختم کیا جائے، لیکن رمضان میں 3 دنوں میں ختم کر سکتے ہیں، اور جو عشر آخر ہے، آخری جو 10 ایام ہیں، اس میں ہر روز قرآن ختم کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ابن رجب ایک بہت بڑے اسلامی مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عام طور سے یہ حکم آیا ہے کہ قرآن کریم بڑے ہی اطمینان سے پڑھا جائے، اور اس کی ممانعت ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ایک دن میں قرآن ختم کیا جائے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں اور بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں، جیسے رمضان کے لمحات ہیں، اوقات مفضلہ کہا ہے، نہیں جس کی ترجیح حاصل ہے، اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ روزانہ قرآن ختم کر لیں. اس لیے امام ابن شہاب زہری، جن کی حدیث کی سلسلے مثالیں دی جاتی ہیں اور سیرت میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے اور حدیث کی روایت کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا زمانہ آتا تھا تو یفر من قرات الحدیث، قرات حدیث چھوڑ دیتے تھے، اور یہاں تک کہ مجالسۃ اہل علم، جو اہل علم کی محفلیں ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور صرف تلاوت قرآن پر چایا کرتے تھے. حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی تمام سرگرمیاں ختم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ تمام دوسرے جو نوافل تھے اور نوافل اور جو دوسری عبادتیں تھیں، عبادت سے مراد جو نفل عبادتیں ہیں، ان کو چھوڑ دیتے تھے اور صرف قرآن کی تلاوت اور قرآن کی قراءت اور قرآن کے دورے پہ لگ جاتے تھے. سمجھتے تھے کہ زمانہ قرآن کا زمانہ ہے، قرآن کا موسم ہے. اسی طرح سے امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، اچھا جس طرح کا قول یہ ابن رجب کا آیا، سفیان سوری کا آیا، امام زہری کا آیا، اور میں نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا، یہی قول امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ کا بھی ہے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں وہ 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے. 60 قرآن، عام طور سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ مشکل کام ہے، 60 قرآن کیسے ختم کر لے گا، حالانکہ مشکل نہیں ہے. جن لوگوں کو قرآن یاد ہو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ 20-25 منٹ کے اندر ایک پارہ ختم کر لیتے ہیں، اور جن کی بڑی روانی ہو تو آرام کے ساتھ جو ہے وہ ایک دن میں 2 قرآن ختم کر سکتے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ. اور امام شافعی یعنی یہ جو فرائض تھے اس کے علاوہ اور نوافل کے علاوہ یہ قرآن 60 ختم کیا کرتے تھے. اچھا یہی معمول امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا تھا، بلکہ امام مالک آپ جانتے ہیں کہ امام و دار الحجرہ، کہ ان کی جو موطہ ہے، موطہ امام مالک، بعض بزرگوں نے اس کو بخاری کا ہم پلہ قرار دیا ہے. ان امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جو اتنے بڑے محدث تھے، وہ تمام حدیث وغیرہ اور روایتیں وغیرہ چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھنے پہ لگ جاتے تھے. اسی لیے حضرت ابو دردا جو صحابی ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی، اللہ ان سے راضی ہو، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی رات کو 1/3 رات تک قیام کیا، اور 25 رات کو آدھی رات تک قیام کیا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور زیادہ کرتے تو اچھا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، اور پڑھتے رہتے، رات تو ابھی باقی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم امام کے ساتھ اگر آدھی رات جاگ چکے یا تم نے 1/3 رات تک قیام کر لیا تو یہ سمجھو کہ پوری رات قیام کر لیا، اس کا جو ثواب ہے اور اس کی جو منزلت ہے وہ پوری رات کے برابر ہے. اسی لیے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے، اس کی آپ دیکھیں خاص اہتمام یہ کیوں ہوتا ہے. یہ اہتمام اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگ اس پہلو کو سمجھیں کہ قرآن کریم کے سلسلے میں بزرگوں کے ہمارے کیا معاملات رہے ہیں، اور بزرگوں کی کیا حیثیت رہی، کیونکہ یہ شکر کا مہینہ ہے. لعلکم تشکرون کہا گیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم کہا گیا ہے، اور پھر معاملہ قرآن کے پڑھنے کا ہے. حضرت ابو ذر غفاری بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، ان کے تقوی، پرہیزگاری اور دنیا سے بے رغبتی کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے حریص تھے، ہر وقت یہی اشتیاق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں اور میں عمل کروں، آپ کچھ بتائیں اور میں اس کو اپنی زندگی میں ڈھال دوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تقوی اختیار کرو. فرمایا کچھ اور نصیحت کیجئے. کہا کہ تم اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دو، کیونکہ یہ قرآن کریم تم کو آسمانوں میں یاد رکھے گا اور دنیا کی تاریکیوں میں تمہارے لیے روشنی کا کام دے گا. ایک حدیث ماتا ہے کہ قبر میں جب آدمی پہنچتا ہے اور پہنچے گا اور وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا تو قرآن اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مونس اور غمخوار، تمہارا بہترین دوست ہوں. تم مجھے پڑھا کرتے تھے، میری تلاوت کیا کرتے تھے، میری آیتوں کا غور کیا کرتے، تم اکیلے ہو، تنہا ہو، میں تمہارا ساتھ ہوں. گھبراؤ نہیں. اور پھر ان دنیں روشن کر دی جائیں گی، جنت اس کے سامنے کھول دی جائے گی. اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعل لی اماما ونورا وہدا ورحما، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، وعلمنی منہ ما جہلت، ورزقنی تلاوتہ آنا لیل وآنا نہار، واجعل لی حجا یا رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں جو وحشت ہوگی، قبر میں جو تنہائی ہوگی، اس میں کوئی میرا مونس اور غمخوار نہ ہوگا، تو میرا غمخوار ہونا. یہ دعا سکھائی گئی ہے. پھر کہا گیا ہے کہ قرآن کو میرے لیے حجت بنانا، اس کو امام بنانا، اس کو میرے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنانا. یہ دعا سکھائی گئی اسی وجہ سے. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، دلوں کو زنگ لگ جاتی ہے، اور یہ زنگ قرآن پڑھنے سے اور قرآن پہ غور کرنے سے دور ہوتی ہے. ایک بات اور جان لیجیے، جو بات آئی تلاوت کی، تلاوت سے عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کر لے اور اس کے معنی اور کلمات پہ غور نہ کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. یہ چیز مستحسن نہیں ہے. بعض حالات میں تو ٹھیک ہے کہ آپ تلاوت کر لیں، وہ ثواب اس کا ملے گا آپ کو، لیکن یہ چیز مستحسن اور مطلوب نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے. کیونکہ تلاوت کے معنی آتے ہیں، تلا یتلو کے معنی آتے ہیں، کسی چیز کو فالو کرنا، کسی چیز کی اتباع کرنا. اب کسی چیز کی اتباع کرنا یا کسی چیز کے پیچھے چلنا، تو پیچھے چلنے کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ اس پر غور کرے کہ کیا ہے یہ. تلاوت کا مطلب یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، یہ نبی لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سنایا کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، ان کا تذکرہ کرتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یتلونا یعنی کہ حق کا تلاوت ہی، کہ اس کی تلاوت کا حق ان کو ادا کرنا چاہیے. تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق یہ کہ قرآن کے معنی پہ غور کرے. اسی لیے تلاوت کے بہت سے آداب ہیں، اور خاص طور سے اس طرح کے آداب کو ہم رمضان کے زمانے میں اس کی ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. کیونکہ رمضان میں عام طور سے روحانیت کا ایک پورا موسم ہوتا ہے، پورا ماحول ہوتا ہے، تو آدمی کی کیونکہ روزے سے آدمی ہوتا ہے اور پورا زمانہ اور موسم اسی طرح کا ہوتا ہے، پورا منظر یہی ہوتا ہے، پورے لمحات ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں انسان کی طبیعت عام طور سے سچائی کی اور حق کی طرف اور تقوی کی طرف راغب ہوتی ہے. تو قلب ذرا قریب ہوتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے، تو اس میں استحضار قلب، یعنی قلب جو ہے قریب رہے، جب تلاوت کریں تو محسوس ہو کہ ہمارے سامنے جو یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب کی سوتی زمیں ہلا ڈالی تھی. یہ وہ زمیں تھی جس پہ ہر طرح کی خرابیاں تھیں، تو اس نے عربوں کو، ایک پسماندہ قوم کو، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب ہم جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہے ہیں، گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے. بلکہ یہ جو قول ہے، بڑا مشہور قول، کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن کریم تم پہ نازل ہو رہا ہے، آج ہی نازل ہو رہا ہے، ابھی نازل ہو رہا ہے. ایسے محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے تم مخاطب ہو اور تمہارا مخاطب اللہ تم کو خطاب کر رہا ہے، تمہاری مناجات اور سرگوشیاں اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہیں. تو یہ استحضار قلب اور یہ بات کہ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے یہ ہے کیا چیز، یہ تصور سامنے رہے. پھر فرمایا گیا ہے، خود حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو یہ سمجھو گے کہ تم اللہ سے باتیں کرتے ہو، سکون اور اطمینان ہو. اور سکون اور اطمینان کے سلسلے میں جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بات پہ رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، اور جس طرح کا منظر آتا تھا اسی لحاظ سے آپ کے کلمات میں زیر و بم ہوا کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی آیتیں ہیں تو اس میں خاکساری کا اظہار ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں تو اس میں انسان کے دل کی کچھ عجب کیفیت ہوگی جب وہ پڑھ رہا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقوام معذبہ کے تذکرے ہیں، تباہال بستیوں کی داستانیں ہیں، تو اس وقت انسان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان میں غور کرو، اپنے اوپر غور کرو، آفاق و انفس پر غور کرو، تو اس وقت انسان جب غور کرنے کی طرف مائل ہوگا تو اس وقت انسان کی کچھ اور کیفیت ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ ایسی آیتوں میں پہنچتے تو رک جایا کرتے تھے. وہ جو مضمون بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اسلام جب خدا کے ہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح اسلام سے پوچھے گا کہ اے مسیح، کیا تو نے اپنے فالوورس کو حکم دیا تھا کہ تجھے خدا بنا دیں؟ تو حضرت مسیح کہیں گے کہ اللہ تجھے معلوم ہے جو میں نے کہا تھا، اگر تو بخش دے تو اللہ ہی تیرے بندے، اور اگر تو ان کو پکڑتا ہے تو تب بھی یہ تیرے ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ان آیتوں میں پہنچے تو بار بار ان کو دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے کہ اللہ اگر تو ان کو بخشے تو تو بخشنے والا ہے، اگر تو ان کو پکڑتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے بندے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آج قرآن کو آپ ترجمے سے پڑھیں گے. اور خاص طور سے ایک بات سمجھ لیجیے، رمضان میں آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں نمازوں میں کو ذہن نشین کر لیں، یہ کر سکتے ہیں آپ. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، محدود قسم کی صورتیں ہوں گی، کچھ مخصوص صورتیں ہوں گی، تو ان کو تو کم سے کم آپ ہی سمجھیں کہ ان کو ہم ترجمے سے پڑھ لیں اور ان ترجموں کو ذہن نشین کر لیں، تب بڑا مزہ آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ اے اللہ تو عالمین کا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، جزا کے دن کا تو مالک، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اب یہ انداز اگر ہوگا، یہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس انداز میں جب آپ پڑھیں گے تو پھر مزہ کچھ اور آئے گا، پھر اللہ سے مانگنے میں لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں پھر مزہ کچھ اور ہوگا. اس کے بعد دوسری ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ خوش الحانی، خوش الحانی، بہترین آواز سے بڑے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن پڑھا جائے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے. بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہ قرآن کی بے ادبی ایک طرح سے ہے، اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیسے کلام ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی آواز کی طرف اتنے انہماک اور اتنی توجہ، اتنے شوق کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے جتنا کہ وہ اس نبی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو بڑی خوش الحانی کے ساتھ اور بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے. بلند آواز سے اور خوش الحانی کے ساتھ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو خوش الحانی اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. آپ ذرا دیکھیں، لوگ حفظ کر لیتے ہیں اور زندگی بھر قرآن سناتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خوش الحانی اور سکون سے قرأت نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے. اللہ کے نبی فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین قرآن بے اسواتکم، اے لوگو اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو. اے لوگو اپنی آوازوں سے قرآن کو آراستہ اور پیراستہ کرو, قرآن کے اندر نکھار پیدا کرو, قرآن کو زینت دو اپنی آوازوں کے ساتھ. تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز سمجھنے کی وہ یہ کہ قرآن کریم کے سلسلے میں ہمارا معمول یہ ہو عام زندگی میں بھی کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تو قرآن ختم ہونا چاہیے. ایک صحابی تو ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ تو بہت زیادہ تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کچھ اور کم کر لو, کچھ اور کر کم کر لو. فرمایا کہ 7 دن میں ختم کر لیا کرو, ولا تزید علی ذلک, اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے کہا مجھے اور قدرت ہے, تو اس لیے آپ نے ان کو کچھ اور مہلت دی تھی. لیکن رمضان کے سلسلے میں یہ ہے کہ رمضان کے سلسلے میں جیسے میں نے بزرگوں کے معمولات آپ کے سامنے پیش کیے, تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اور ڈیوریشن جو ہے آپ کا اور کم ہو سکتا ہے. رمضان میں یہ مدت کچھ اور بھی کم ہو سکتی ہے اور آپ اس قرآن کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. جہاں تک بات آئی دوسروں سے سننے کی رمضان میں, عام حالات میں بھی سننا اور رمضان میں دوسروں سے سننے کی ایک بات خود کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے یہ تراویح جو ہیں اور قیام لیل اسی لیے ہیں, یہ کہ دوسروں سے سنیں. جب لوگ اجتماعیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قیام لیل ہوگا, تو جو آدمی خود پڑھ رہا ہو اور پھر نماز میں پڑھ رہا ہو, تراویح میں پڑھ رہا ہو اور امام پڑھ رہا ہو, رکوع و سجود ہو رہا ہو, تو اس وقت جو ہے انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ ان سے راضی ہو ان سے پوچھا تھا. آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکثر رہا کرتے تھے, آپ کے ہر وقت کے رفیق اور ہمدم تھے. فرمایا اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن سناؤ, عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں عبداللہ سناؤ کہ مجھے دوسروں سے قرآن سنتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے. اے عبداللہ دوسروں سے قرآن سنتے ہوئے مجھے بڑا لطف آتا ہے. ایک بات اور سمجھنے کی ہے, عام طور سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ صاحب ہماری زبان میں لکنت ہے, زبان میں گرہیں ہیں, تو ہم کہاں پڑھ پائیں گے. حالانکہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ آدمی قرآن کریم کو جب پڑھے گا, تو بعض لوگوں کا یہ معمول ہوا ہے اور یہ تجربے سے ثابت ہے کہ قرآن کریم جب پڑھے گا اور صحیح سے تلاوت کرے گا تو زبان کی لکنت دور ہوتی جائے گی. یہ ایک طرح سے ایکسرسائز بھی ہے. لیکن اگر اٹک اٹک کے بھی پڑھتا ہے تو ایسے قاری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, پریشانی کے ساتھ پڑھتا ہے کیونکہ اس کی زبان ایسی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا اجر دے گا. یہ قرآن کریم وہ ہے جس نے پوری انسانیت کو چیلنج کیا کہ اس جیسی آیتیں, اس مضمون کی آیتیں, اس اسلوب کی آیتیں لا کے دے دو. پوری انسانیت کو چیلنج آج بھی موجود ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ انسانوں کے لیے گائیڈ لائن, یہ دستور زندگی, یہ مینیفیسٹو انسانیت کا منشور اعظم, یہ حجت بالغہ, اور آسمان والے کی طرف سے زمین والوں کے لیے ایک پیغام, اور اس کی طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ ہے. قرآن کریم ان کے لیے تحفہ ہے. اس نے انسانوں کو ایک نظام حیات دیا, اور یہ ایسی قوت ہے قرآن کریم کی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا. اس میں عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات کے تذکرے ہیں, احکام و قوانین ہیں, آداب اور اخلاق ہیں, قصے ہیں, نصیحتیں ہیں, داستانیں ہیں, علوم اور معارف ہیں. اس کے خطبوں میں دریاؤں کسی روانی, سیلاب کسی قوت, تیز و تند آگ کسی تاثیر, آبشاروں کا ترنم اور کہکشانوں کی طرح تابناک ہے. یہ دعوت کے ساتھ اترنا شروع ہوا, اس کے منزلیں اور اس کے منازل اور اس کے پڑاؤ ہیں. یہ قرآن کریم محاذ پہ اترا ہے. یہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ تمہارے لیے کیا نصیحتیں ہیں اور تمہیں کیا کرنا چاہیے. اس لیے جگہ جگہ, موقع موقع سے, ہر وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے انسانوں کے لیے. اسی لیے ولید بن مغیرہ, جو عربوں کا دماغ سمجھا جاتا تھا, جس کو قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر کے ان کو سمجھاؤ، ان سے جا کے بات تو کرو کہ تمہارے استدلال اور تمہاری جو فکری حیثیت اس کے لحاظ سے شاید ہو سکتا ہے کچھ بات بن جائے، کہ تمہارے اندر دلیل کی قوت ہے، تمہارے اندر دوسروں کو مطمئن کرنے کی صلاحیت ہے، جاؤ ولید جاؤ جا کے ملو۔ ولید بن مغیرہ جو اپنے زمانے میں اور اپنے قبیلے میں اور قبیلے کے ساتھ ساتھ پورے اس مکے میں جو ایک دماغ سمجھا جاتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ اس کو قرآن سناتے ہیں، اور قرآن سن کے جب وہ واپس جاتا ہے تو لوگ کچھ اور توقع کر رہے تھے اس سے۔ جب ولید پہنچتا ہے تو کہتا ہے لوگوں، بخدا تم مجھے جانتے ہو کہ میں عربی کلام کے بارے میں اور عربی ادب کے بارے میں ہر طرح سے جانتا ہوں، عربی ادب اور عربی لٹریچر کی کوئی صنف، چاہے وہ شعر ہو، قصیدہ ہو، رجز ہو، کون سی صنف ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں، سب کچھ میں جانتا ہوں، لیکن اس کلام کی تو عجیب ہی بات ہے، اس کلام کا تو کچھ اور ہی معاملہ ہے کہ اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی اور اس کی جڑیں بڑی شاداب ہیں اور اس کے کلام میں بڑی مٹھاس اور بڑی حلاوت ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا، چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتا تھا اور سر دھنا کرتا تھا، اسے مزہ آیا کرتا تھا، اس کا یہ ذوق تھا، اشتیاق تھا کہ صاحب کیا باتیں ہیں، کیا انداز ہے، کیا اسلوب ہے اور کیسے مضامین ہیں، لیکن وہ ایمان نہ لایا، اس کی وجہ دوسری تھی۔ تدبر اور تفکر ایک بہت بڑی بنیاد ہونی چاہیے قرآن کریم، اس لیے کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کریم تو غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے، جب انسان قرآن کریم پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو نئے نئے راستے ملتے ہیں، نئی نئی ہدایتیں ملتی ہیں اور نئی نئی چاشنی ملتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے اور صحابہ کے بارے میں کہ کئی کئی سال لگا دیے اور قرآن کریم وہ پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں ختم کی، سورہ بقرہ میں نے 8 سال میں ختم کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں 10 آیتوں کو پڑھتا تھا، اس پہ خوب خوب غور کرتا تھا، تب آگے بڑھتا تھا۔ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ قرآن کریم پہ تدبر اور تفکر ہو اور دیکھا جائے، تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ ہم رمضان میں کچھ منتخب صورتوں کو یہ معمول بنا سکتے ہیں جو ہمارے دن واقعی ہیں، کہ کچھ آیتوں کو، کچھ صورتوں کو میں باقاعدہ اس رمضان میں اس پہ غور و فکر کروں گا، اور ان کو خاص طور سے ایک مطالعہ میں ان کا کروں گا منتخب آیتوں کا۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا، اس کا اعزاز، اس کے کیا کہنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس دل میں قرآن کریم محفوظ نہیں ہوتا، وہ دل ویران گھر ہے، وہ دل ویران دل ہے، ویران، ویرانی، کھنڈر ہے وہ کھنڈر۔ اس لیے قرآن کریم آدمی حفظ بھی کرے، اور جو حفظ کرے اس کو یاد رکھے اور اس کی نگرانی کرتا رہے۔ اور یہ رمضان اس میں یہی مہینہ ہوتا ہے، یہ اس میں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بڑا عجیب و غریب دیا ہے، جہاں اور بہت سی باتیں ہیں، ایک موقع یہ ملا ہے، اس لیے تراویح وغیرہ اس لیے ہیں، یہ قیام لیل وغیرہ اس لیے ہیں، اور اس لیے ورد، کہ جن لوگوں نے قرآن کریم یاد کیا ہے وہ اس کا جب دورہ کرتے ہیں تو ان کا قرآن کریم جو ہے اچھا ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم ان کو، ان کے دلوں میں محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بنے ہوئے اونٹ کی مانند ہے، اگر تم اس کو کھول دو گے تو بھاگ جائے گا وہ، اور بعض جگہ گھوڑے کا بھی مثال دی گئی اس سلسلے میں، کہ یہ یعنی اس کو نگرانی کرنی پڑتی ہے اس کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ جلدی یاد ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی کوئی کتاب اور دنیا کی کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جو اسے لوگ یاد کر سکے ہوں، یاد رکھ سکے ہوں، حفظ کیا ہو۔ انسانی تاریخ میں کسی بھی آسمانی کتاب کا، اور آج بھی بائبل اور گیتا اور جتنی بھی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو، نیو ٹیسٹامنٹ ہو، اس کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اس وقت دنیا میں 1 کروڑ حافظ ہیں، 1 کروڑ حافظ، اور برے صغیر ہند و پاک میں تو تقریباً جو ہے وہ لاکھوں حافظ ہیں، سب سے زیادہ حافظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنا آسان بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، نہ تو یہ جلدی نکل جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو کس طرح سے یاد کریں اور کس طرح سے اسے یاد رکھیں. قرآن کریم حفظ کرنے کے جو فضائل ہیں, اس کی جو برکات ہیں, اس کا کیا کہنا. اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کو قرآن یاد ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا, جنت کی منزلیں طے کرتا جا, اور اسی طرح سے اطمینان سے پڑھ, ترتیب کے ساتھ پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا. جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہیں تک تیری جنت کے حدود ہوں گے. یہ جو گفتگو کے دوران بات آئی کہ امام شافعی رمضان میں 60-60 قرآن ختم کرتے تھے, گویا کہ اوسطاً ہر روز 2-2 پارے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی قراءت کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے, اور ذاتی حیثیت میں اور انفرادی حیثیت میں ان کا یہ فعل تھا. ایسا نہیں تھا کہ جماعت ہو رہی ہو, قیام لید ہو رہا ہو, اور تب اتنی طویل طویل آیتیں پڑھی جا رہی ہوں اور 2-2 قرآن ختم کیے جا رہے ہوں, کیونکہ عملاً یہ ناممکن ہے. ہاں, انفرادی حیثیت سے اور ذاتی حیثیت سے ایک آدمی اگر یکسو ہو تو ایک دن میں 2-2 قرآن ختم کر سکتا ہے, اور عام طور سے حافظ یہ کام کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی یہ معمول رمضان میں تھا. اسی طرح سے یہ جو بات آئی کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے اتنی طویل طویل سورتیں پڑھیں اور اتنی اتنی دیر تک تراویح پڑھی کہ لوگوں کو لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑا, تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے, عام معمول ایسا نہیں رہا ہے. کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رات کو ہم مخصوص کر لیں اور کسی شب کو ہم خاص کر لیں, اور اس کے بعد اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں اور پوری پوری رات پڑھیں, کافی کافی دیر تک پڑھیں. تو یہ اس طرح کی بات ہے, عام معمولات نہیں ہیں. اصل میں اس طرح کے واقعات بیان کرنے سے مقصود یہی ہے کہ سمجھا جائے کہ کبھی کبھی اور مخصوص ذوق کی وجہ سے بڑے اہتمام کے ساتھ بہت سے کام کر لیتا ہے, اور اسی کو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ترجیح کے اوقات ہوتے ہیں. تو یہ جو بات آئی تھی اسی انداز میں آئی تھی, اور اس کا پس منظر یہی تھا. یہ جو بات آئی کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کا خاص اہتمام رمضان میں ہوتا ہے, اسی لیے لفظ آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور اللہ سے اجر کی امید کی حالت میں اور اس امید میں, تو اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے کہا گیا کہ پھر یہی نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ شب قدر میں بھی اگر کسی نے قیام کیا اور امید کیا تھی ایمان کے ساتھ اور احتساب, لفظ احتساب آیا ہے, احتساب اسے کہتے ہیں کہ احتساب یعنی جب کوئی کام آدمی کرے تو اس امید اور اس توقع کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. آپ کا خدا ہے, آپ کا معبود ہے, دینے والا وہ ہے, تو اس امید کے ساتھ آدمی نیک کام کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہ احتساب کہتے ہیں اسے. ایمان تو یہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر اتنا ڈیٹرمنیشن ہو, ہمارے اندر ایسا عزم ہو, اور ہمارے دل کا حال یہ ہو کہ جب ہم نیک کام کریں تو یہ ایمان ہو کہ اس کا اجر ملے گا, اور رمضان میں اس اسپرٹ کو ابھارا جاتا ہے. اسی لیے تراویح میں اس کو پڑھا جاتا ہے, دن میں اس کو پڑھا جاتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ لوگو لا تدا قیام اللیل, اے لوگو کبھی قیام اللیل نہ چھوڑا کرنا, قیام اللیل کبھی مت چھوڑنا, اس کا معمول بنا لینا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قیام اللیل نہیں چھوڑا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں قیام اللیل سے مراد آپ کی یہ تھی کہ آپ نے قیام اللیل کو جماعت کے ساتھ ہمیشہ نہیں پڑھا تھا, یہ تو حضرت عمر نے بعد میں یہ سنت بنائی ہے, اور یہ سنت امت میں چل رہی ہے اور مستحسن ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہو گئے اور بیمار ہو گئے, اس کے باوجود بھی قیام اللیل آپ کرتے رہے. آخری چیز جو ہماری سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس حدیث کے ساتھ کہ قرآن کریم سیکھو, پڑھو اور قیام اللیل میں اس کو دہراؤ. فرمایا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے قرآن کریم ایسی تھیلی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہو, اور جو سیکھ لے اور یاد کر لے اور اپنے دل میں محفوظ رکھے تو وہ مشک ایسی ہے جیسے مشک بند ہو, خوشبو تو موجود ہے نا. اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم عمل کی چیز ہے. قرآن کریم ہماری زندگی میں, قرآن کریم ہمارا نمونہ بن جائے, ہم قرآن کریم کو اپنی سیرت میں سے اتار لیں گے, قرآن کریم ہماری زندگی میں جیتا جاگتا نمونہ بن جائے. کانا خلقہ القرآن, کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اللہم تقبل قیامنا و صیامنا و سائر اعمالنا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org